إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ آپ کا میزبان عطا تراب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین قرآن و سنت میں مومن کی بہت ساری علامات ذکر کی گئی ہیں. ان علامات میں سے ایک اہم علامت یہ ہے کہ مومن نماز پنجگانہ کی ادائیگی کرتا ہے. آئیے نماز کے بارے میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب کی طرف. قبلہ نماز کے باب میں ہم اس وقت ہیں لیکن ہم نماز کے مقدمے کے طور پر وضو کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور آپ وضو کا طریقہ بتا چکے ہیں. اب شرائط وضو بتائی جا رہی تھیں جن میں سے کچھ کا ذکر آپ نے کیا اور کچھ وقت کی تنگی کے باعث رہ گئی تھیں, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے آگے انہیں شرائط وضو کو بیان فرمائیے. غالباً جو آپ نے بتائی تھی پانی کے بارے میں آپ بتا چکے تھے, پانی پاک ہو, مباح ہو اور مطلق ہو, اور اس سے آگے ترتیب اور موالات بھی بتائی تھی. لیکن اس کے آگے مثلاً کیا نیت کا ضروری ہے کہ انسان وضو کے لیے نیت بھی کرے قصد قربت کی نیت کا ہونا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر نماز میں نماز کے لیے کچھ چیزیں وہ نماز کو شروع کرنے سے پہلے بجا لانا ہوتی ہیں, ان کو مقدمات نماز کہا جاتا ہے.
صحیح.
اور کچھ چیزیں ہیں جو دوران نماز ضروری ہیں, جیسے قیام ہے, جیسے رکوع ہے, سجود ہے. ان کو مقارنات صلات کہا جاتا ہے.
صحیح.
جو کام تمہیدی طور پر آپ نے پہلے انجام دینے ہوتے ہیں ان کو مقدمات نماز, اور جو نماز کے
دوران
انجام دیے جا رہے ہیں. صحیح. انجام دیے جا رہے ہیں جو در حقیقت نماز کی حقیقت ہے, نماز کے اجزاء ہے یا اس کا حصہ ہیں, وہ مقارنات کہلاتی ہیں. تو مقدمات نماز میں ایک جسم کو پاک کرنا اور کپڑوں کو پاک کرنا, یہ مقدمات نماز میں ہیں. اسی طرح وضو کرنا, اگر آپ کے ذمے غسل ہے تو غسل کرنا یا ان دونوں کے بدلے تیمم کرنا, یہ بھی مقدمات میں شامل ہے. البتہ جو کام مقدمات نماز کے طور پر نماز سے پہلے انجام دیے جاتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں.
صحیح.
بعض کو مقدمات وہ توسلیہ کہا جاتا ہے اور بعض کو مقدمات تعبدیہ کہا جاتا ہے.
صحیح.
کوئی حرج نہیں ہے اگر ہمارے ناظرین علمی اصطلاحات سے
آشنا ہو تو بہتر ہے, بلکہ
جہاں وہ اپنے روزمرہ کی زندگی میں ان پڑھ آدمی بھی وہ اس سے مغرب سے متاثر ہو کے وہ انگلش الفاظ کو وہ استعمال میں لاتے ہیں, تو وہاں قرآن کی زبان اور روایات کی زبان اور علمی اصطلاحات سے آشنا ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
جی ہاں بالکل.
تو بعض کا مقدمات توسلیہ کہلاتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس عمل کو انجام دینے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی.
صحیح.
البتہ یہ نقطہ وضاحت طلب ہے کہ نیت اور ارادے میں فرق ہے.
صحیح.
کوئی بھی عمل چاہے کوئی انسان انجام دینا چاہے, وہ چاہے منکر خدا ہو, منکر رسول ہو, منکر قیامت ہو, کوئی بھی عمل ارادہ کے بغیر انجام نہیں پاتا.
صحیح.
ہم گھر سے چل کے آتے ہیں, وہ ارادہ کے بغیر نہیں آ سکتے. واپس گھر جاتے ہیں, وہ ارادہ کے بغیر نہیں جا سکتے.
صحیح.
بولتے ہیں, سنتے ہیں, ہر کام سے پہلے ارادہ ضروری ہے.
یہ جو ہم کہتے ہیں غیر ارادی طور پر یا بلا ارادہ کوئی ایسا,
وہ غیر کہیں اندر ارادہ ہوتا ہے تاتشور میں وہ ارادہ ہوتا ہے. ارادہ کے بغیر کوئی مراد حاصل نہیں ہوتی,
نہیں ہو سکتی.
تو وہ ارادہ اور چیز ہے,
نیت اور چیز ہے,
نیت اور چیز ہے. اسی لیے ہم کفار کی عبادات کو صحیح نہیں سمجھتے. اگر ایک کافر خدا پر اور رسول پر ایمان لائے بغیر کوئی عبادت انجام دے, عبادات کی صحت میں اور ان کے صحیح ہونے میں ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو. مسلمان کی عبادت صحیح ہوتی ہے. مسلمان کی عبادت اس لیے صرف مسلمان کی عبادت صحیح ہوتی ہے کہ وہ مسلمان نیت کر سکتا ہے, کافر نیت کر ہی نہیں سکتا. وہ کسی کام کا ارادہ تو کر سکتا ہے لیکن نیت جو کہ قصد قربت کا نام ہے، اس عمل کو انجام دینے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یا اس کا معنوی اعتبار سے شرف کے اعتبار سے قرب حاصل کرنا ہے، تو وہ خدا کی معرفت رکھتا ہوگا تو اس کے قرب کا وہ ارادہ کرے گا،
نیت کرے گا.
اسی لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان افضل ما توسل به المتوسلون الى الله سبحانه وتعالى الايمان به، بہترین وسیلہ یعنی بہترین عمل کہ جس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، خدا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، وہ خدا پر ایمان لانا ہے. خدا پر ایمان لائے بغیر اس کا قرب حاصل کرنا یا اس کی کوشش کرنا یہ ممکن نہیں ہے.
صحیح.
آپ کسی جگہ کے بارے میں اگر آگاہی رکھتے ہوں گے تو اس جگہ تک رسائی کے لیے راستے تلاش کریں گے، سواری تلاش کریں گے.
بالکل صحیح.
تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے بغیر یہ قصد قربت ممکن نہیں ہے.
صحیح.
تو ارادہ اور نیت میں فرق ہے. ارادہ کوئی بھی کر سکتا ہے، کسی بھی کام کا ہو سکتا ہے، لیکن نیت جو کہ قصد قربت کا نام ہے یہ صرف ایک مسلمان کے لیے ممکن ہے. البتہ جو اعمال نماز سے پہلے انجام پانے چاہیے وہ دو قسم کے ہیں، بعض میں نیت ضروری ہے جیسے وضو ہے یا غسل ہے، یا اگر غسل اور وضو کسی وجہ سے ممکن نہ ہو تو اس کے بدلے تیمم ہے. کچھ کام ہیں جو ابتدائی طور پر انجام پانی چاہیے لیکن اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہاتھ خدا نخواستہ نجس ہے، کپڑا نجس ہے، تو اس کو پاک کرنے کے لیے قصد قربت کی نیت کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ آپ کو خبر بھی نہ ہو آپ کا کپڑا فرض کریں وہ نجس تھا، ناپاک تھا، اور آپ نے کہیں اس کو لٹکا دیا تھا، وہ کسی ہوا کے جھونکن سے وہ کپڑا گرا کسی جاری پانی میں یا کور پانی میں اور پورا وہ آپ کا نجس کپڑا نہر کے اندر یا کور پانی میں بھیگ گیا.
صحیح.
جہاں جہاں تک نجاست پہنچی ہوئی تھی وہاں وہاں تک جاری پانی یا کور کا پانی چلا جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہ ہو.
صحیح.
تو بھی آپ کا کپڑا پاک ہو جاتا ہے.
نہ نیت ہے نہ ارادہ ہے ہمارا، کچھ بھی نہیں ہے اس میں،
وہ آپ کا کام ہی نہیں ہے، وہ آپ نے کام ہی نہیں کیا، یا ایسے کسی پرندے سے یا کسی بچے نے گرا دیا اور اس سے وہ پانی میں گر گیا تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے، یا بارش کی وجہ سے وہ پاک ہو جائے، تو اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. البتہ ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں کہ ازالہ نجاست کے نتیجے میں جو کہ ایک غیر عبادی عمل ہے آپ کا کپڑا بھی پاک ہو جائے، آپ کا ہاتھ بھی پاک ہو جائے اور اس سے آپ کو ثواب بھی مل جائے، تو آپ نیت کر لیں. اگر آپ نیت کریں گے،
نیت ضروری نہیں ہے،
ضروری
لیکن
نہیں
کر سکتے
ہے. ہاں اگر نیت کے بغیر بھی آپ دھوئیں گے کپڑے کو یا ہاتھ کو تو آپ کا ہاتھ پاک ہو جائے گا.
صحیح.
لیکن اگر آپ چاہیں کہ مجھے اس کا ثواب بھی مل جائے تو آپ قصد قربت کر لیں، تو یہ جیسے کہتے ہیں ہم خرما ہم ثواب، تو وہ ایک تیر سے دشکر ہو جائیں گے.
جی
ہاں. تو یہ قصد قربت ضروری ہے. وضو بھی ایک عبادی عمل ہے، عبادت ہے، اور غسل بھی عبادت ہے، اور ان کی جگہ ان کے بدلے تیمم کی اگر نوبت آتی ہے تو وہ بھی ایک عبادت ہے. اس میں قصد قربت بھی ہے، نیت یہ ہو کہ میں اس عمل کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہوں. البتہ اس نقطے کی وضاحت ہم اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں کہ نیت کا تعلق زبان سے نہیں ہے. جیسے رائج یہ ہے کہ لوگ وضو کرنے سے پہلے وضو کرتا ہوں، نماز صبح کے لیے واجب قربتان اللہ یا قربتان اللہ، یا نماز پڑھتے وقت بعض اوقات صف میں کھڑے مومنین کو ہم نیت کرتے ہوئے سنتے ہیں تو وہ زبان سے بول رہے ہوتے ہیں، دو رکعت نماز پڑھتا ہوں، چار رکعت نماز پڑھتا ہوں، قربتان اللہ. یہ نیت اعضاء بدن کا کام نہیں ہے، یا دوسرے الفاظ میں امیر المومنین کی زبان میں یہ جوارح کا کام نہیں ہے، یہ نیت جوانح کا کام ہے. جی تو وہ باطنی قوتوں کا نام ہے. دل سے آپ نے ارادہ کیا ہوا ہو کہ میں قربتاً اللہ یہ عمل انجام دے رہا ہوں تو وہی نیت کہلاتی ہے. البتہ زبان سے ادائیگی اگر ہو بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، یا کہ میں وضو کر رہا ہوں قربتاً اللہ،
لیکن ضروری نہیں ہے، زبان
ضروری نہیں ہے. تو اخلاص جو ہے وہ ایک بنیادی شرط ہے کہ جب آپ عمل کو انجام دینا چاہیں تو آپ قصد قربت کی نیت کریں.
بس اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گرمی کا موسم ہے اور ٹھنڈ پہنچانے کے لیے اپنے چہرے وغیرہ کو یا کوئی تازگی کے لیے صرف اس نیت سے وضو کرتا ہوں تو وہ وضو نہیں ہے.
نہیں نہیں، وہ قصد قربت کی نیت ہونی چاہیے.
جی بالکل. قبلہ اگر اتنا وقت ہے کہ وہ وضو کرتا ہے تو اس کی نماز رہ جاتی ہے, نماز قضا ہونے کا قریب ہے وقت, تو کیا اس صورت میں وضو کرے گا؟
ہاں نہیں, اگر وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں وضو کر کے نماز پڑھوں تو
نماز کا کچھ حصہ قضا ہو جائے,
قضا ہو جائے گی, تو ایسی صورت میں پھر تیمم کی نوبت آتی ہے. یعنی اس صورت میں اگر یہ وضو کر کے نماز پڑھے گا تو یہ اس کی نماز باطل ہوگی, بلکہ اس کو تیمم کر کے اپنے وقت میں نماز پڑھنی چاہیے.
اس کا مطلب ہے کہ یعنی اتنا وقت ہونا چاہیے, یہ بھی وضو کی صحیح ہونے کی شرائط میں سے ہے کہ اتنا وقت ہو کہ وہ ایک صحیح وضو کر کے اور نماز بھی پڑھ سکے سکون سے,
پھر اس عبادت کو انجام دے سکے جس میں طہارت شرط ہے.
ربلا, یہاں ہمیں اپنی گفتگو روکنا ہوگی کیونکہ وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین کرام, وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. دیتے ہیں ایک بریک. ناظرین کرام, آپ کو اپنے پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں اور سلسلہ کلام کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا. جی, کہ وضو کرتے وقت کیا انسان وضو کا یہ سارا جتنے اعمال ہیں, غسل وغیرہ, دھونا ہے, مسا وغیرہ, یہ خود کرے یا کسی دوسرے کی مدد لے سکتا ہے, یا اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیے گا؟
ہاں, وہ جیسے قرآن کی آیت ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعھا, اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کام کی تکلیف دیتا ہے یا وہ کام فرض ہوتا ہے جو انسان کے بس میں ہو, انسان کی قدرت میں ہو.
صحیح,
اگر انسان خود کر سکتا ہے تو وہ کسی کی مدد کے بغیر
خود کرے,
وہ خود ہی کرے. البتہ بعض فقہا کا فرمانا ہے کہ اگر اختیاری حالت میں انسان جب خود وضو کر سکتا ہو, کوئی اور وضو کروائے, کوئی اور اس کا چہرہ دھوئے, کوئی اور اس کے ہاتھ دھوئے, تو وضو باطل ہو جاتا ہے. البتہ مدد اگر لے دوسروں سے تو وہ مکروہ ہے, اور بعض کے نزدیک تو مدد لینا بھی جائز نہیں ہے. یعنی اگر آپ وضو کر رہے ہیں اور کوئی پانی آپ کے ہاتھ پر ڈال کے دے رہا ہے تو اس سے بھی وضو باطل ہو جاتا ہے بعض کے نزدیک. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے, اب ایک آدمی خدا نخواستہ فالج کا مریض ہے, اس کے ہاتھ ہی حرکت نہیں کرتے, تو یہ مجبور ہے, کوئی اور اس کو وضو کرائیں, مگر اختیاری حالت میں کسی کی مدد نہ لے بلکہ وہ خود ہی وضو کرے.
قبلہ, اگر وضو میں پانی کا استعمال اس کے لیے مضر ہے, پانی استعمال نہیں کر سکتا, اسے کوئی الرجی ہے یا کوئی بیماری ہو سکتی ہے, فرض کرتے ہیں کوئی ایسی صورت ہے, تو کیا اس صورت میں بھی وہ پھر بھی وضو ضرور کرے گا چاہے اسے ضرر ہی کیوں نہ پہنچ رہا ہو؟
نہیں, وہ جس طرح ابھی ہم نے عرض کیا کہ اگر وضو کے نتیجے میں نماز قضا ہو جاتی ہے تو وضو نہ کرے, بلکہ وضو کی جگہ
تیمم
کرے, اور اگر وہ وضو کرتا ہے تو اس کی نماز وضو باطل ہے تو نماز بھی باطل ہے. اسی طرح اگر پانی کا استعمال اس کے لیے نقصان دہ ہے, یعنی اس کا اپنا ذاتی تجربہ ہے یقین کی حد تک, یا کسی طبیب حاذق نے اور ماہر ڈاکٹر نے اس کے معالج خصوصی نے اس کو بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ وضو کریں گے
تو
یہ آپ کے نقصان دہ ہے, بیمار ہو جائیں گے, یا جو بیماری ہے وہ بڑھ جائے گی, دیر سے آپ ٹھیک ہوں گے. اگر آپ وضو کرتے ہیں تو مثلا مہینہ لگے گا آپ کو, اور اگر تیمم سے نماز پڑھیں تو مثلا 15 دن میں آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. یہ اصول یہ ہے کہ بیماری نہیں ہے لیکن پانی کے استعمال سے بیماری آ سکتی ہے, یا بیماری ہے لیکن وضو کے نتیجے میں وہ بڑھ سکتی ہے, یا علاج دیر سے ہوتا ہے.
صحیح,
اب بتا, یا یہ اس کا تجربہ بتائے گا ذاتی, یا پھر طبیب حاذق اور ماہر ڈاکٹر بتائے گا. ایسی صورت میں تیمم کی نوبت آتی ہے, اور صرف تیمم جائز ہی نہیں ہے, اس کی اجازت ہی نہیں ہے, تیمم لازمی ہے. اور اگر اس نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اس طریقے سے اور اگر وضو کر لیا تو اس کا وضو باطل ہو جائے گا. جس طرح اور عبادات میں بعض بزرگ حضرات اور خواتین جن کی عمریں 70-80 سے تجاوز کر چکی ہوتی ہیں, حالانکہ وہ شیخ و شیخہ کے زمرے میں وہ آتے ہیں, ان پر نماز روزہ واجب نہیں وہ ہوتے, مگر وہ مصر ہوتے ہیں اور روزہ رکھ لیتے ہیں, اور حالت ان کی یہ ہوتی ہے کہ بعد میں وہ ان کو وہ بخار ہوتا ہے اور بیچارے
یا
نقاہت نڈھال ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی عبادات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. یا اگر نوبت اگر تیمم کی آئی ہے اور انسان وضو کرے تو وہ وضو صحیح نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وضو کے صحیح وضو کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ پانی اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو.
صحیح. اچھا قبلہ, بعض علاقوں میں سردی کچھ ایسی ہوتی ہے, خشک سردی ہے یا شدید سردی ہے, جس کی وجہ سے خشکی کی وجہ سے ہاتھ پھٹ جاتے ہیں, تو وہ ہاتھ پھٹنے کے صورت میں جو زخم یا شگاف سا ہو گیا تو کیا اس کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے یا اس کا کیا حکم ہوگا بتائیے گا؟
جی جی یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے. شاید یہ سوال گرم علاقے میں جو حضرات رہتے ہیں
مومنین
ان کے قابل فہم سا ہوگا, لیکن جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں یہ کیفیت ہوتی ہے. سردی کی وجہ سے ہاتھ پھٹ جاتے ہیں اور زخمی ہو جاتے ہیں اور خون نکل آتا ہے. اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو ہاتھ پھٹا ہے اور شگاف سا پڑا ہے وہ اگر بالکل معمولی ہے اور وہ اتنا معمولی ہے کہ آپ باہر سے اس شگاف کے کا اندر کا حصہ آپ کو نظر نہیں آتا, تو پھر یہ کہ وہ زیادہ پریشر ڈالیں, دبائیں اور اس کے اوپر ہاتھ پھیریں اور اس کے زخم کے اندر تک پانی پہنچائیں, یہ ضروری نہیں ہے. اور اگر وہ شگاف اتنا وہ کشادہ ہے, کھلا ہوا ہے وہ زخم کے آسانی سے وہ اندر کا حصہ وہ زخم کا نظر آ رہا ہے, شگاف کا اندرونی حصہ, تو پھر ایسی صورت میں اس کو
اندر پانی پہنچانا ضروری
ہوگا.
صحیح. اچھا قبلہ, زخم کے نتیجے میں ہی زخم مندمل ہونے کے لیے جو اوپر ایک چھلکا سا بن جاتا ہے جو اسی جلد کا حصہ ہے, کیا اس کے اوپر ہی اسی کو دھونا کافی ہے یا اس کو کھرچنا ضروری ہے اور نیچے جو تھوڑا تکلیف کا باعث بھی ہے تو پانی پہنچانا ضروری ہے, یہ اس کے بارے میں بتائیے گا.
یہ مسئلہ بیان کیا جا چکا کہ وضو کرتے وقت کوئی رکاوٹ نہ ہو جلد کے اوپر, جیسے کوئی میل کچیل کی صورت میں یا آٹا کی صورت
یا
نیل پالش وغیرہ, یہ ایسی چیز ہے کہ یہ کوئی باہر سے نہیں لگی آپ کے ہاتھ کو, زخم ہے جو ملنا چاہتا ہے اور مندمل ہونا چاہتا ہے.
صحیح.
اور تقریباً ہر زخم جب وہ ٹھیک ہونے والا ہوتا ہے تو اس میں اوپر اس طرح کا چھلکا سا بن جاتا ہے, اور یہ اس صورت میں زیادہ واضح طور پر نظر آتا ہے جب ہاتھ چھل گیا ہو انسان کا.
صحیح.
ہاتھ اگر چر گیا ہو اور وہ مندمل ہونا چاہتا ہے تو اس میں یہ مثال زیادہ واضح نہیں ہے.
صحیح.
جہاں ہاتھ چھل گیا ہو اور دو چار دن کے بعد جب وہ ٹھیک ہو رہا ہو تو اوپر وہ ایک جلد سی بن جاتی ہے اور یہ گویا زخم کے ٹھیک ہونے کی علامت ہے. تو یہ تقریباً یہ جو وہ جلد سی بن گئی ہے وہ جسم کا حصہ ہے گویا.
صحیح.
ہاں, تو اسی کے اوپر آپ پانی ڈالیں گے تو وہ وضو آپ کا صحیح ہے, اس کو کھرچ کے بغیر صاف کریں گے آپ کا مزید آپ کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا.
صحیح. وہ ضرر پہنچانے والی بات ہے, زخم دیر سے ٹھیک ہوتا ہے.
جی جی, اسی کے اوپر پانی ڈالیں گے تو آپ کا وضو صحیح ہوگا.
صحیح. اچھا قبلہ, آپ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ پانی جو ہے وہ مباح ہونا چاہیے, پاک ہونا چاہیے, مطلق ہونا چاہیے. فرض کرتے ہیں ایک شخص وضو کر لیتا ہے اور بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے مضاف پانی سے یا نجس پانی سے یا فرض کریں کہ غیر مباغس بھی پانی سے وضو کیا ہے, تو اس وضو کا کیا حکم ہے بعد میں اسے پتہ چل رہا ہے؟
نہیں, یہ احکام واجبات کے مختلف ہیں. بعض اوقات شرائط کی مخالفت ہوتی ہے اور وہ اس مخالفت کے نتیجے میں اس وقت یہ نماز باطل ہوتی ہے یا عبادت, جب آپ کو پہلے سے پتہ ہو. بعض عبادات ایسی ہیں کہ نہیں, مطلق طور پر وہ شرط ہیں, چاہے آپ کو پہلے نہ ہونے کا پتہ ہو یا نہ ہو. یہ ان شرائط میں سے ہے کہ بے شک آپ کو پہلے پتہ نہ بھی ہو اور آپ نے نجس پانی سے یا غصبی پانی سے وضو کر لیا ہے اور بعد میں متوجہ ہوں, تو آپ دوبارہ وضو کریں گے اور دوبارہ نماز پڑھیں گے. وہ جو غصبی یا نجس وضو سے آپ نے نماز پڑھی ہوگی وہ کافی نہیں سمجھی جائے گی.
صحیح. اچھا قبلہ, کسی مدرسے کا یا مسجد کا حوض ہے اور پتہ نہیں ہے ہمیں کہ یہ عام لوگوں کے لیے بھی جو مدرسے کے طالب علم نہیں ہیں, عام لوگ ہیں, وہ آ کے وہاں سے وضو کر سکتے ہیں اگرچہ کہ وہاں اس مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت نہ ہو. یعنی میں صرف وضو کرنا چاہتا ہوں اس مسجد سے اور میں نے یہاں نماز نہیں پڑھنی ہے, میری ابھی نیت نہیں ہے, تو اس صورت میں اس وضو کا کیا حکم ہے؟
یہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ عملی طور پر کیا ہو رہا ہے. ظاہر ہے جس طریقے سے لوگ آ کے اس میں وضو کرتے ہیں اور اس مدرسے میں نماز پڑھے, وہ مدرسے کا طالب علم نہیں ہے اور نہ وہ مدرسے کے عملے میں وہ شامل ہے. ظاہر ہے مدرسے کے اندر جو چوکیدار یا وہ
باورچی ہے, صفائی کرنے والا
مدرسے کا جو عملہ ہے, جو شب روز مدرسے کے اندر رہتے ہیں, تو ان پر تو وہی احکام لاگو ہوں گے جو اس طلبہ کے اوپر لاگو ہوں گے. البتہ جو نمازی حضرات باہر سے آ کے وضو کر کے جا رہے ہیں, تو ظاہر ہے یہ سارا اس کا جو متولی ہے یا واقف اس کے سامنے یہ ہو رہا ہے. آپ بھی کسی مدرسے میں جاتے ہیں اور یہ آپ دیکھیں کہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں اور وضو کر کے جا رہے ہیں اور ان کو کوئی متولی یا مدرسے کا کوئی سرپرست ان کو نہیں روک رہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ متولی کی طرف سے اجازت ہے, آپ بھی ان کی طرح وضو کریں گے تو آپ کا وضو بھی صحیح ہے اور اسے جو نماز پڑھی جائے گی وہ بھی صحیح ہوگی. اسی طرح وہ دوسرے ہوٹلوں میں یا مسافر خانوں میں,
صحیح,
کبھی آپ جاتے ہیں کسی شہر میں اور ہوٹل میں اپنا کمرہ لے لیتے ہیں یا مسافر خانے میں اپنا کمرہ لے لیتے ہیں, کیونکہ آپ کرایہ ادا کرتے ہیں لہذا پھر وہاں اس کا تصرف اور اس کے استعمال میں لانا وہ آپ کا حق بن جاتا ہے, وہاں کی بجلی گیس پانی وغیرہ.
صحیح.
لیکن جو لوگ اس میں رہائش نہیں رکھتے, انہوں نے کوئی کمرہ کرایہ پر نہیں لیا, ویسے ہی کوئی ہمسایہ ہے یا گزر رہا ہے راستے سے اور ہوٹل میں یا مسافر خانے میں جا کے وضو کرنا چاہتا ہے, یہاں بھی یہ دیکھا جائے گا مدرسے کی طرح.
صحیح.
اگر آپ کی طرح اور لوگ وہ ہوٹل کے مینیجر کے سامنے وہ جا رہے ہیں اور وضو کر کے نکل رہے ہیں, اس میں ان کا کمرہ بھی نہیں ہے اور وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پر وہ ان کو اجازت دے رہا ہے, تو آپ بھی جا کے وہ کریں. لیکن اگر اس طرح کا اگر آپ کو اطمینان نہ ہو کہ مالک راضی ہوگا تو پھر اس سے وضو نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ اس میں کمرہ نہ لیں.
صحیح. اچھا قبلہ, آپ نے یہ فرمایا کہ وضو کرنے سے پہلے اعضائے وضو اور اعضائے مسح پاک ہونے چاہیے. اب یہ پہلے تو پاک تھے لیکن وضو مکمل کرنے سے پہلے, وضو ابھی مکمل نہیں ہوا اور وہ حصہ جو میں دھو چکا ہوں وہ نجس ہو جاتا ہے. جب دھویا تھا اس وقت تو پاک تھا, فرض کرتے ہیں یہ بازو جو میں نے سیدھا دھویا ہے اب یہاں سے یہ بعد میں نجس ہو گیا اور اب میں اسے دھو رہا ہوں, تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ یہ وضو جو ہے یہیں سے باطل ہو گیا, دوبارہ کروں یا وضو ٹھیک
ہے؟ اس میں حدث اور خبث کے عارض ہونے میں یہی فرق ہے کہ مثلا آپ نے وضو شروع کر دیا, چہرے کو بھی آپ نے دھویا اور آپ نے دائیں ہاتھ بھی دھویا, ابھی بائیں ہاتھ کا دھونا باقی تھا, سر کا مسا اور پاؤں کا مسا باقی تھا, کوئی ایسا عمل آپ سے سرزد ہو گیا جس سے وضو باطل ہو جاتا ہے, خدا نخواستہ وہ ہوا خارج ہو جاتی ہے دوران وضو, تو یہاں پھر آپ نئے سرے سے شروع کریں گے.
ٹھیک ہے.
لیکن یہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے یہ حدث نہیں ہے,
صحیح,
وہ مانوی آلودگی نہیں, یہ خبث ہے. تو آپ نے جس عضو کو دھویا تھا, دھو چکے تھے آپ وہ, اور بعد والے عضو آپ دھو رہے تھے, تو اس کو اگر کوئی نجاست لگ جاتی ہے تو آپ کا پورا وضو متاثر نہیں ہوگا, اپنے وضو کو مکمل کریں اور نماز سے پہلے اس نجس جگہ کو اگر آپ دھو لیں تو آپ کا وضو بھی صحیح ہے اور آپ نماز بھی صحیح ہے.
قبلہ, پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے, آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, ہمیشہ کی طرح ہماری آج کی گفتگو سے بھی آپ کے بہت سے سوالوں کے جوابات آپ کو ملے ہوں گے اور آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی. ہم آپ سے یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے مشوروں اور اپنی آراء سے ضرور نوازیں گے. ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر موجود ہے, اسے نوٹ کیجیے اور ہمیں لکھیے. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.